بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه، اس عظیم کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا. شرک میں سے ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی عمل کا ارادہ دنیا کے لیے کرے، دنیا کے مقصد کے لیے. اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے، دینی عمل کرتا ہے، اس شخص کا کیا حکم ہے؟ پچھلے درس سے متعلق ایک دو سوال ہیں اور وضاحتیں بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادات الاولیاء صحابہ کرام پر ڈرتے ہیں ریا سے، اور فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ڈرتے ہیں ریاکاری سے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ مسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ ہے. لیکن اس سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ریاکاری ہے. وہ کیسے، کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الریا، دوسری روایت میں من فتنۃ المسیح الدجال الریا، سب سے زیادہ ڈر مجھے تمہارے اوپر ریاکاری سے ہے، اور ایک روایت فتنۃ المسیح الدجال سے بھی زیادہ ڈر مجھے ریاکاری کا ہے. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نمبر دو، اور تیسرا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک جواب. فتنۃ المسیح الدجال اور ریاکاری کو آمنے سامنے رکھیں ذرا، زیادہ خطرناک کیا ہے؟ آپ سن فرماتے ہیں ریاکاری زیادہ خطرناک ہے. ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی عمل، ارادت یا فعل الخیر لارادت الغیر، کوئی بھی عمل کوئی انسان کرے دینی عمل، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے تاکہ اس پر لوگ راضی ہو جائے، یہ ریاکاری ہے. یہ کیوں زیادہ خطرناک ہے مسیح الدجال کے فتنے سے؟ نمبر ایک، کہ فتنۃ المسیح الدجال سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچ چکے ہیں، جو مر گئے وہ بچ گئے کہ نہیں، لیکن ریاکاری سے کوئی نہیں بچ سکتا. دوسری وجہ، فتنۃ المسیح الدجال سے بچنے کا ذریعہ ہے کہ نہیں، کیا ہے؟ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھتے رہے آپ، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھیں تو اسے نجات مل جاتی ہے فتنۃ المسیح الدجال سے، ریاکاری سے مشکل ہے. نمبر تین، مسیح الدجال کی نشانیاں ہیں اور مومنوں کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ فتنہ مسیح الدجال ہے، اسے بچنا ہے. لیکن ریاکاری دل میں پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور محسوس چیز نہیں ہے ریاکاری، آپ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ریاکاری آپ کے دل میں ہوتی ہے، اس کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت دل کا عمل ہے. نیت آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، نیت دل سے کی جاتی ہے. ایک اعتراض ہے بعض صوفیوں کا، وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لیکن تم لوگوں نے جو نصوص شرک اکبر کے ہیں وہی مسلمانوں پر تم لوگوں نے جاری کر دیے اور کہا کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، وہ دلائل پیش کرتے ہیں ریاکاری کی دلائل۔ ریاکاری تو شرک اصغر ہے، شرک اصغر تو صحابہ کرام سے بھی خطرہ تھا، وہ آج کسی انسان سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی تو ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان شرک اکبر کرتا ہے یہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کی۔ اس کے جواب میں یاد رکھیں، دلائل شرک اکبر کی جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہ صیغۃ العموم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، ابو جہل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا آج کے زمانے کا، کوئی بھی سیدنا علی کو مشکل کشا بنانے والا یا غوث کو حاج روا بنانے والا، دونوں برابر ہیں، کیونکہ صغر العموم کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص یہ عمل کرے تو اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ حکم ہے، عام لفظوں میں یہ معنی ہے۔ دوسری بات ہے کہ سلف صالحین سے بھی ثابت ہے کہ شرک کے اصغر کے لیے شرک کے اکبر کی آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ پیچھے درست میں گزر چکا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے کالا دھاگا باندھا ہوا تھا، اس کو کاٹا اور کیا تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ہاتھ پر یا گلے میں کالا دھاگا باندھنا شرک اصغر ہے، الا یہ کہ اس شخص کی یہ نیت ہو جس شخص نے یہ دھاگا باندھا ہے کہ یہی دھاگا ہی مشکل کشا ہے، یہی دھاگا ہی حاجت روا ہے، تب تو شرک اکبر ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ سبب کے لیے اس دھاگے کو باندھتے ہیں یا تعویذ لٹکاتے ہیں، سبب کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے، لیکن یہ سبب ہے، سبب جاننا بغیر دلیل کے یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک اکبر کو بیان کرنا چاہا، دلیل کو کون سی کس آیت بطور دلیل پیش کیا، شرک اکبر کی آیت، سورۃ یوسف کی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تیسری بات یہ ہے، یعنی سلف سے ثابت ہے، ہمارے ایجاد کردہ طریقہ نہیں ہے کہ شرک اصغر کے عمل میں بھی شرک اکبر کی دلیل کو ہم پیش کریں، آیت کو پیش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ریاکاری کا مطلب کیا ہے، ذرا غور، یعنی آپ عقل کو مقدم کرتے ہیں تو ذرا عقل کی ذرا سوچ لیں، اگر آپ کو شریعت نصوص سمجھ نہیں آتے، صغۃ العموم بھی سمجھ نہیں آتے آپ کو کیا ہے، مشکل الفاظ رکھتے ہیں آپ کو، چلو عام بات کرتے ہیں، ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ عمل کس کے لیے ہے، عمل بنیادی طور پر عمل جو کیا جا رہا ہے وہ مشروع عمل ہے، مشروع ہے، اور عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ، کسی اور کے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز خوبصورت بنایا کسی اور کے لیے، آپ نے دو رکعت کی جگہ چار رکعت نہیں پڑھی، آپ رکعت دو ہی پڑھی ہے، لیکن اسے خوبصورت کیا لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے، یعنی عمل کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اچھا شرک میں کیا ہوتا ہے، عمل کی بنیاد کس کے لیے ہوتی ہے، بکرا ذبح کس کے لیے کیا جاتا ہے، صدقات خیرات کس کے لیے دی جاتی ہیں، کس کے نام پر دی جاتی ہے، دعا پکار کس سے مانگی جاتی ہے، مدد کس سے مانگی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں۔ اگر اصل بنیاد عبادت اللہ تعالی کے لیے ہو اور اس کو خوبصورت کرنا کسی اور کے لیے مقصود ہو تو شرک اصغر ہے، اور اگر عبادت ہی سرے سے کسی اور کے لیے ہو تو کیا یہ شرک نہیں ہے، تو کیا ہے، کیا خیال ہے، زندہ ضمیر اور سلامت عقل کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں کہ یہ شرک اکبر ہے اور اس سے بدترین عمل ہے، ایک شخص نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اسے خوبصورت یعنی اس کے رکوع کو لمبا کر رہا ہے، سجدے کو لمبا کر رہا ہے، تسبیح آہستہ ایسا پڑھ رہا ہے، یہ اعمال مقصود ہیں کہ نہیں، شریعت میں اچھے اعمال ہیں کہ نہیں، لیکن برا کیوں ہوا؟ کیونکہ کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ نماز بھی زیادہ خوبصورت ہوتی، لیکن نماز کی خوبصورتی کسی اور کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس کی نماز ہی نہیں. پتہ ہے ایسے شخص کی نماز باطل ہے جو ریاکاری کرتا ہے. اچھا، جس کی نماز ہی دو رکعت غوث کے لیے ہو، جس کا بکرا ہی غوث کے لیے ذبح ہو، جس کی نظر نیاز ہی اجمیر والے کے لیے ہو، جو پکارتے ہی سیدنا علی کو ہو یا حسن حسین کو رضی اللہ عنہم اجمعین، تو کیا وہ اس سے زیادہ بدترین عمل ہے کہ نہیں؟ یہ عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ کیا ضمیر مر چکے ہیں؟ کیا انہیں سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں، مخالفت کرنی ہے تو علمی طریقے سے بات کریں. یہ تو پیچھے درس میں گزر چکا ہے. نماز میں شیطان وسوسہ کرے تو کیا کریں گے آپ؟ تین مرتبہ بائیں کندھے کی طرف تھوڑا رخ کر کے تھو تھو کریں، اور تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کا وسوسہ ایسے دور کرے نماز کے دوران. ایک صحابی آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ شیطان میری اور میرے نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی وسوسہ آتا ہے، اور ریاکاری بھی اسی وسوسے میں سے ایک وسوسہ ہے. کیسے؟ شیطان کہتے ہیں، یار تمہیں وہ شخص دیکھ رہا ہے، اپنی نماز ذرا اور اچھی کر لو. وہ شیطان کی بات کو مان کر نماز خوبصورت بنا دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو فوراً تین مرتبہ بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کرو، تھوک نہیں مارنی، تھو تھو کرنا ہے بس، اور اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی ایسا ہو میں نے ایسا ہی کیا، اللہ کی قسم وسوسے ختم ہو گئے. درس کا آغاز کرتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں باب من الشرک ارادۃ الانسان عمل بعمله الدنیا. شرک میں سے ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ارادہ جو ہے دنیا کے لیے کرے. پہلی بات یہ ہے، پہلا سوال، اس معاملے میں اور ریاکاری میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ جی، ریاکاری میں کیا ہے؟ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خوبصورت اچھا بنانا ہے کسی اور کے لیے. اچھا، اور اس باب میں شیخ صاحب کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہ عمل عبادت ہی ہے، عبادت کرنا چاہتے ہو لیکن دنیا کے لیے ہی کرنا چاہتے تاکہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے، دنیا اس کی بہتر ہو جائے. اس میں ریاکاری شامل ہے لیکن سارے کے سارے ریاکاری نہیں ہے. ریا میں انسان عمل تو آخرت کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اس باب میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کی غرض وہ اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے اس عبادت پہ، جو دنیا کا ثواب ہے. ذرا تفصیل سے بات کریں تو بات آسان ہو جائے. انسان جو عمل کرتا ہے، جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کا عمل جو ہے، اچھا پہلے یہ سمجھے، جو عمل انسان کا تو دو قسم کے ہوتے ہیں. کون سا عمل؟ کوئی بھی عمل. ایک تو عمل صالح ہوتا ہے، ایک عمل فاسد ہوتا ہے. عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جسے عبادت کہتے ہیں. اور جن میں دو شرط نہ پائی جائیں وہ عمل فاسد ہے، باطل ہے. یہ اعمال دین کے اعمال ہیں. دوسرے اعمال کون؟ دنیا کے اعمال. دنیا کے اعمال میں حقیقتاً جو ہے وہ سارے کے سارے اچھے ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شرعی ممانعت ہو اور اس پر کوئی عمل کرے. جو عمل صالح ہے، کیا یہ فاسد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر دونوں شرطوں میں خلل پیدا ہو جائے، اخلاص میں یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اچھا، جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے، عمل صالح جو ہے وہ دو قسم کا ہے، عبادت جو دو قسم کی ہے. نمبر ایک، بعض ایسے عبادات ہیں جن کا اجر دنیا میں اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا کہ دنیا میں بھی کوئی اجر ملے گا، آخرت میں اجر موجود ہے. جیسا کہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو امور ہیں ساری، ان میں جو اللہ تعالی نے جو ثواب مرتب کیا ہے وہ اس کا تعلق ہے آخرت سے. تو دنیا میں ہاں بعض اشارات موجود ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ برائی سے بچ جاتا ہے، نماز برائی سے اور بدی سے محفوظ کرتی ہے، لیکن واضح الفاظ نہیں کہ دنیا میں ملے گا کیا، یہ ثواب دنیا میں ملے گا. دوسرے قسم کی عبادات ایسی ہیں جن میں آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا کا ثواب بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی ثواب ملے گا. اس کی مثال صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو رشتے کو جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی فرمائی کرتا ہے اور ان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص رشتے کو جوڑتا ہے اور اس نیت سے جوڑتا ہے کہ اس کے رزق میں فروانی ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ یا اس کی عمر لمبی ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ چاہے اسے ثواب آخرت ملے یا نہ ملے، یہ دوسرا شخص ہے. تیسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس میں اگر عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور دنیا کو ثواب ملتا ہے تو الحمدللہ. چوتھا شخص ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ عمل کر رہا ہوں اور یہ ثواب پانے کے لیے بھی کر رہا ہوں. چار مختلف لوگ ہیں، چاروں برابر ہیں. اسی سے متعلق آج کے درس ہے. اچھا، آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان اگر آخرت کے عمل کا دنیا میں طلب کرے تو اس کی قسمیں کتنی ہیں. نمبر ایک، کہ کوئی انسان کوئی عمل کرے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی یہ نیت ہے، یعنی عمل تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اخلاص موجود ہے، لیکن اس اخلاص میں تھوڑی سی کھوٹ موجود ہے، ملاوٹ ہے. کیا ملاوٹ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دے، بس دنیا میں دے دے، نیک عمل کا بدلہ جو میں کر رہا ہوں مجھے دنیا میں ہی دے دے. یعنی زکات دیتا ہے تاکہ اس کا مال محفوظ ہو جائے، بس اب مصیبت آ گئی مال چلے تو زکات دینا بند کر دیتا ہے اور صدقات دینا بند کر دیتا ہے. نماز پڑھتا ہے جب تک وہ تندرست ہے، تھوڑی بیماری پڑے گی نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں عبادت کروں گا، کرتا رہوں گا، لیکن مجھے دنیا میں اس کا مجھے فائدہ چاہیے بس. یہ عمل حرام ہے، حرام شرع اس کا حکم یہ ہے. دوسری قسم، عمل تو کرتے ہیں اور آخرت کے لیے ہی کرتے، دنیا کو ان کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن دنیا میں سے ان کو لوگوں کی شاباشی چاہیے، لوگوں کی مدح چاہیے، اور اپنے عمل کو لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے. تیسرے قسم کے لوگ عمل تو کرتے ہیں، خیر کا عمل کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف مال کمانے کے لیے، بس اس کو مال کی ضرورت ہے، دنیا کا کوئی مفاد ضرورت ہے. قرآن پڑھاتا ہے صرف تنخواہ کے لیے، پیسے کے لیے، پیسے نہیں ملے تنخواہ کم ہوگی چھوڑ دیا. دعوے کا کام کرتا ہے پیسے کے لیے. حج کرتا ہے صرف پیسوں کے لیے. کوئی شخص کہتا ہے حج کرنا ہے، اسے پیسہ دیتا ہے، برگیننگ کرتا ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اگر پیسے نہیں دوں گا میں حج نہیں کروں گا تمہارے لیے. یہ شرط لگانا اور اس طریقے سے عمل کرنا، یہ صرف دنیا کی طلب ہے. عمل دین کا ہے، طلب دنیا کی ہے. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بھی شرک اصغر کی صورت ہے. چوتھے قسم کے لوگ جو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ جو ثواب مرتب کیا ہے اس عبادت پر وہ مجھے اس دنیا میں دے دے, تو میں عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں اور اس ثواب کے لیے بھی کر رہا ہوں. یہ جائز ہے, جائز ہے. کوئی شخص قرآن مجید پڑھاتا ہے اور اس کا ثواب کے لیے, اور جو اسے کوئی چیز, اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی سکون اچھی نوکری دے جس میں میری تنخواہ بھی اچھی تنخواہ ہو. قرآن پڑھاتا ہے, وہ تمنا کرتا ہے اچھی تنخواہ کی, وہ قرآن پڑھاتا ہے اس کو تنخواہ بھی اچھی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلا انجائز ہے. پانچویں قسم کے لوگ جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں خاص, اور جو دنیا میں ثواب مرتب ہے اس کی طلب نہیں کرتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ویسے عطا فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ثواب مرتب کیا اس عبادت کے ساتھ, تو وہ تو مجھے ویسے ہی ملے گا, تو اس کے لیے میں عبادت نہیں کروں گا, میں عبادت کرتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ محسنین ہیں, اچھے لوگ ہیں, احسان کرنے والے ہیں, یہ عمل پہلے سے بھی بہتر ہے. تو محرم ہے, شرک اصغر ہے, شرک اصغر ہے, پھر جائز ہے, اور پھر مستحب اور اچھا عمل ہے. تو مختلف صورتیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا, کس نے ایک عمل سے دنیا کا طالب ہونا بھی شرک ہے. وقول الله تعالى وارشاد باري تعالى ہے, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها, جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, ان کے اعمال کا سارا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, وہم فیہا لا یبخسون, اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے آخرت میں, یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون, انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے, وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اکارت ہے. یہ سورۃ ہود آیت 15 اور 16, ہود. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ذو الجلال جل شانہ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہیں, ایمان بھی کمزور ہے, یا بالکل بے ایمان ہے, یا ایمان کمزور ہے اور سست ہیں, عبادات کرتے نہیں, اگر کرتے ہیں تو ایک خاص غرض کے لیے کرتے ہیں, لالچی لوگ, لالچی قسم کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی دینی عمل کرتے ہیں تو وہ صرف دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں, کیونکہ صرف دنیا اچھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ایسے لوگ ہیں دنیا میں, ان کی دنیا تو اچھی کر دوں گا, دنیا کی زینت بھی دے دوں گا, جو وہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے گا, لیکن آخرت میں یہ لوگ مفلس رہیں گے, ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. جو بھی نیک عمل کیے تھے, صالح عمل کیے, سارے کے سارے اکارت ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کے طالب ہی نہ تھے, آخرت طلب ہی نہیں. طلب کیا تھی؟ وہ کہ دنیا اچھی ہو جائے بس. اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کے لیے جنت بنا دی ہے. اگرچہ دنیا کی جنت جو ناقص جنت ہے. کوئی ایسا انسان جانتے ہیں آپ جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو, جس کا کوئی پیارا نہ بچھڑا ہو, جسے کبھی کوئی غم یا پریشانی نہ ہوئی ہو؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے. دنیا کے امیر ترین انسان کو دیکھیں, آنسو اس کو بھی بہے ہیں. کوئی ایسا بادشاہ جو کبھی رویا نہیں ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو. تو دنیا کی جنت ایک مختصر سی جنت ہے اور ناقص جنت ہے. تو اس جنت کو پانے کے لیے, اس عظیم جنت کو, کامل جنت کو کوئی شخص چھوڑ دے, کیا عقل مندی ہے یہ؟ سبحان اللہ. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں, اللہ تو کی خبر دیتا ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ بے وقوف بدکار لوگ ہیں. جو وہ چاہتے تھے ان کو دے دیا دنیا میں, اب آخرت میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ جب طلب طالب تھے ہی نہیں آخرت کے, جب جنت کے طلبگار تھے ہی نہیں, تو اس لیے آج ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور اس وقت حسرت دیکھیں, حسرتیں دیکھیں, وہ اس سخت کے دن میں, تکلیف دہ دن میں اشد ضرورت ہوگی کس چیز کی؟ ان اعمال, نیک اعمال جو کیے تھے دنیا میں. یاد رکھیں وہاں پر دینار اور درہم اور ریال, پیسہ, ڈالر کچھ نہیں چلے گا. وہاں پر آپ کا پورے کا پورا سرمایہ کیا ہوگا؟ کیپیٹل کیا ہوگا آپ کا؟ آپ کے اعمال ہوں گے. یہ ڈالر ریال آپ یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے, آپ کے وارث اب گرو سے میں تقسیم ہوگا, آپ کی کمائی ہوئی دولت کم از کم دوسرے اٹھائیں گے. آپ کیا اٹھائیں گے؟ آپ کے اپنے اعمال اٹھائیں گے, وہی آپ کے کندھوں پر ہوگا, اس کی آپ جواب دے ہوں گے. کتنی حسرت ہے کوئی انسان دیکھے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں. یہاں پہ جو میں نے نمازیں پڑھی, جو صدقات و خیرات دیے, اتنے اچھے عمل میں نے کیے, کچھ بھی نہیں. ارے کچھ تو ہو, ایک ضرورت ہو. تم نے چاہا کب تھا؟ اس دن کا تم نے سوچا کب تھا؟ جب کل نہیں سوچا تھا تو آج پھر بھگتو. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, جہنم سامنے آئے گی, کھولتی ہوئی جہنم. ستر ہزار لگام, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ. اگر اللہ تعالی کا حکم نہ ہوتا تو پورے میدان محشر کو نگل لیتی. اللہ کے حکم سے ان 70,000 لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ایک لگام پر جو ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. لیس فی الآخرۃ الا النار, جہنم دیکھے گی. جو جہنمی لوگ سامنے کھڑے ہیں, جب حساب ہو جائے گا اور وہ جہنمی قرار دے دیے جائیں گے, اس سے پہلے کہ فرشتے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں, کلا انھا لوا نزاعۃ للشوا, اس کا سیک آگ کا گولا ایسے نکلتا ہے اور ان کے جلد اور گوشت کو ایسے جلا کر راہ کر دیتا ہے. نزاعۃ للشوا, شوا اس جلد کو کہتے ہیں, اسے اتار کر رہتی ہے. حسرتیں. ان آیات کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, اور میں ایک چھٹا قسم کا انسان جس کا میں نے ذکر نہیں کیا, اس آیت میں اس کا ذکر ہے. اس پیغام سے پہلے بیان کر دوں میں کہ کافر بھی اس میں شامل ہیں. جو اچھا عمل تو کرتے ہیں, اچھا عمل کیا یعنی خیرات دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں. بعض ایسے کافر جو مسلمان ملک میں آتے ہیں اور ان کے یہاں پر اچھے اچھے فنڈز ہیں, اچھے اچھے ان کے کام ہیں. بعض لوگ ہاسپٹلز بناتے ہیں, بعض لوگ لوگوں کے قرض ادا کرتے ہیں, بعض لوگ غربت مٹانے کے لیے ایک مہم چلائی ہوئی ہے. اور اکثر یہ لوگ جو کافر میں سے ہیں وہ لوگ سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. سچ بولنا عبادت ہے, اچھی بات ہے. وہ لوگ امانت دار خیالت کم کرتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں, یہ بھی عبادت ہے. تو جو اچھے عمل انہوں نے کیے ہیں وہ کیوں کیے جانتے ہیں؟ اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. آخرت کے وہ تمامگار ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ کیونکہ ہیں ہی کافر, ان کا حکم ویسے کفر کا ہے, تو ان اعمال کا کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ دنیا میں بس, دنیا میں بس. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. تو اس آیت کریمہ میں, ان آیات میں جو اہم فوائد اور پیغام, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی اس کی جزا, اس کا ثواب اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو جو دنیا کے طالب ہیں ان کو بھی ثواب دنیا میں ہی دے دیتا ہے. تو آخرت میں ان دونوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. یاد رکھیں, وہ کافر جس نے اچھے عمل کیے اور وہ مسلمان جس نے اچھے عمل کیے دنیا کے لیے بس. تو آخرت میں اعمال کچھ نہ رہے گا. لیکن مومن جو ہے, اگر اس نے کفر نہیں کیا, شرک اکبر نہیں کیا, اس کا جو ایمان, ذرہ برابر ایمان جو دل میں باقی ہے, اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, وہ کبھی نکلے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, جہنم سے آپ نکال دو ہر اس انسان کو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان موجود ہے. نمبر دو, شرک سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. نمبر تین, آخرت کے عمل دنیا کی طلب سے اکارت ہو جاتا ہے. نمبر چار, جو عمل اللہ تعالی کے لیے نہیں کیا جاتا وہ باطل ہے. نمبر پانچ, یہ جاننا کہ اعمال کی کتنی قسمیں ہیں, میں بیان کر چکا ہوں, یہ جاننا ضروری ہے کہ اعمال کی کتنی قسمیں ہیں اور عمل صالح کیا ہوتا ہے, اس کی کیا شرطیں ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. نمبر چھ, ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اور ہر صالح عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حقیقت عمل صالح نہ ہو. بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھی عمل صالح تو کیا, صدقات عمل صالح ہے, یہ ظاہر صالح ہے, کیا حقیقت صالح ہے کہ نہیں؟ یہ دو شرط اخلاص اور اتباع کی اگر ہیں تو صالح ہے, ورنہ صالح نہیں ہے. نمبر سات, انما الاعمال بالنیات کی تحقیق. نمبر آٹھ, بری نیت, یہ قاعدہ یاد رکھیں, بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے اور اچھی نیت سے برا عمل اچھا نہیں ہو سکتا. بری نیت اچھے عمل کو باطل و فاسد کر دیتی ہے. اس کی مثال ریاکاری, وہ واضح مثال ہے. نیت میں کھوٹ ہے, عمل اچھا ہے, نماز پڑھ رہا ہے لیکن باطل ہو گیا ہے. تو بری نیت اچھے عمل کو, بری نیت ریاکاری کی نیت دوسروں کے لیے, اچھا عمل نماز ہے, نماز کو باطل کر دیا کہ نہیں؟ باطل کر دیا. کوئی شخص کسی غیر محرم خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے, حرام ہے, لیکن اس نیت سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت ہے, اللہ تعالیٰ قدرت کی تعریف کرتا ہے خوبصورت عورت کو دیکھ کے. نیت کیا ہے؟ نیت اچھی ہے, عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی, یہ دوسرا قاعدہ ہے. اچھی نیت سے برا عمل اچھا نہیں ہو سکتا, اور بری نیت اچھے عمل کو ضائع کر دیتی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وفی الصحیح, اور صحیح بخاری میں, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعش عبد الدینار, ہلاک ہوا ناکام ہوا دینار کا بندہ, دینار کا غلام. تعش عبد الدرہم, ہلاک ہوا ناکام ہوا درہم کا غلام. تعش عبد الخمیصہ, ہلاک ہوا ناکام ہوا خمیصہ کا غلام. خمیصہ کہتے ہیں چادر اور کمبل کو جو انسان اوڑھتا ہے. تعش عبد الخمیلہ, ہلاک ہوا ناکام ہوا خمیلہ کا غلام. اور خمیلہ عام طور پہ بھی کپڑے کا نام ہے, لیکن یہ جو بچھایا جاتا ہے, اوڑا جاتا ہے بچھایا جاتا ہے, یعنی اس کی سوچ یا دینار درہم ہے یا اوڑھنا بچھونا ہے. ان اعطى رضي, اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے, وہ لم يعط سخط, اور اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. تعس وانتكس, ناکام ہوا ناکام اور برباد ہوا. وإذا شيك فلن تقش, اگر اسے کانٹا لگے تو اسے نکالنے والا کوئی نہ پائے, کوئی مددگار نہ پائے. طوبا, طوبا ہے یہ, طوبا ہے اس شخص کے لیے. طوبا جنت کے درخت کو بھی کہتے ہیں اور طوبا ہر اچھائی کو بھی کہتے ہیں. لعبد, اس بندے کے لیے. آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ, جو اپنے گھوڑوں کی لگام کو پکڑ بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر نکلا ہے. اشعث رأسه, اس کے سر پہ بالوں پہ گرد و غبار ہے. مغبرة قدماه, اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں, گرد و غبار ہے, اور اس کے پاؤں بھی گرد و غبار سے آلود ہیں. ان کان فی الحراسة کان فی الحراسة, اگر اسے اسلامی فوج کی حراست کے لیے, چوکی داری کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو وہ وہیں پر کھڑا رہے گا. وہ انکان فی الساقت کان فی الساقت, اور اگر وہ لشکر میں موجود ہو, لشکر میں شامل کر دیا جائے تو لشکر میں شامل ہو جائے. ان استأذن, اگر وہ اجازت طلب کرے, لم يؤذن له, تو اس کو اجازت نہ دی جائے. وان شفع لم يشفع, اور اگر وہ کسی کی شفاعت کرے تو اس کی شفاعت قبول نہ ہو. دنیا میں صحیح بخاری حدیث نمبر 2887 میں روایت موجود ہے, کتاب الجہاد میں. اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی دے رہے ہیں, بد دعا بھی فرما رہے ہیں. بد دعا ہے. تعس فی الماضی, ہلاک ہوا ناکام ہوا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگوں کے متعلق خبر دے رہے ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں, یعنی مر گئے ختم ہو گئے, نہیں ابھی بھی موجود ہیں. یہ معاملہ موجود ہے, شاید تا قیامت موجود رہے گا, لیکن جو مر گئے اور توبہ نہیں کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں. تعیسہ عربی زبان میں ناکامی کو کہتے ہیں. تعاست ناکام, تعیس ناکام انسان ہے, ہلاک ہو چکا ہے. تعیسہ ہلاک ہو چکا ہے, ہلاک ہو گیا. کون؟ عبد الدینار. عبد کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ عبد بندے کو, غلام کو. آپ یاد رکھیں, انسان پیدا ہوا ہے بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسان کی تخلیق کی بنیاد ہی بندگی ہے. اگر آپ اپنے رب کی بندگی نہیں کریں گے تو کسی اور کی ضرور کریں گے, یہ اچھی طرح یاد رکھیں. کوئی بھی انسان اگر اپنے رب کی بندگی نہیں کرتا, اپنے رب کی غلامی نہیں کرتا, تو وہ کسی اور کی ضرور کرے گا. اس کی تخلیق ہی ایسی ہے, وہ بندگی سے باہر ہو نہیں سکتا, جیسے کہ وہ انسانیت سے نہیں نکل سکتا. جب تک وہ انسان ہے اسے بندگی ضرور کرنی ہے, لیکن کرنی کس کی ہے؟ جو مومن ہے, موحد ہے, وہ صرف اپنے رب کی بندگی کرتا ہے, اور وہ شخص کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں. اس کی زندگی ساری اپنے رب کی غلامی میں گزری ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکانا اس نے سیکھا ہے، اپنے رب کے احکام پہ عمل کرنا اس نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی بس، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ روکا ہے وہاں پر قدم چل نہیں سکتے، یہ بندگی ہے. وہ بعض لوگ دوسرے قسم کے جو اللہ کی بندگی کے سائے میں نہیں آنا چاہتے تو پھر وہ بندگی تو کریں گے، کس کی کریں گے؟ بعض لوگ بتوں کی بندگی کرتے ہیں، بتوں کے غلام ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، بعض لوگ درختوں کے پجاری ہیں، بعض لوگ چاند اور سورج کے پجاری ہیں، بعض لوگ تاروں کے پجاری ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، بعض لوگ فرشتوں کے پجاری ہیں، بعض لوگ انبیاء کی عبادت کرنے والے ہیں، اور بعض لوگ اولیاء کے پجاری ہیں، اور بعض لوگ دنیا کے پجاری ہیں. اسی دنیا کی پجاریوں کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دینار اور درہم کے پجاری ہیں، کپڑے کے پجاری ہیں، گاڑی کے پجاری ہیں، فیکٹریوں کے پجاری ہیں، نوکریوں کے پجاری ہیں، عورتوں کے پجاری ہیں، خوبصورتی کے پجاری ہیں. یہ لسٹ لمبی چلتی رہے گی. سبحان اللہ، یہ یا سارے کے سارے برابر ہیں؟ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی انسان ہے. یہ بھی بندگی کرنے والا ہے، یہ بھی بندگی کرنے والا ہے، وہ بھی بندگی کرنے والا ہے، وہ بھی بندگی کرنے والا ہے. سارے برابر ہیں، سارے کے سارے بندے ہیں، سارے کے سارے غلام ہیں. لیکن ایک ہی قسم کے لوگ کامیاب ہیں، باقی سارے کے سارے ناکام ہیں. جس نے اپنے رب کو اپنا معبود بنایا اور اسی کی بندگی کرتا رہا زندگی ساری، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے، ہر دل کی دھڑکن میں، ہر سانس میں اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں یقین کے ساتھ کہ ان کی سانسوں کا مالک، ان کی دل کی دھڑکنوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی دھڑکن سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے اور وہ آنکھ کے لیے نور بن جاتا ہے، اگر میں نے اس نور سے نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ یہ نور چھین سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آنکھ زندہ کیسے ہے اور آنکھ دیکھتی کیسے ہے؟ یہ وہ خون ہے جو دل سے نکلتا ہے اور آنکھ کے خلیوں تک پہنچتا ہے، اور پھر انسان اس آنکھ سے دیکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس قطرے کو روک دے تو اللہ کی قسم یہ انسان اندھا ہو جائے اور کبھی کچھ دیکھ نہیں سکے. وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر نعمتیں برسائی ہیں صرف ایک ہی ذات نے، اور وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ دنیا بہتر اگر ہے تو کس نے دی ہے؟ یہ مال اور دولت ہے، درہم اور دینار ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، کس نے دیا ہے؟ یہ بیوی بچے ہیں، یہ کپڑے میں نے جسم پر پہنے، کس کی عطا کردہ ہے؟ اب یہ جانتے ہیں کپڑے بنتے کیسے ہیں؟ کاٹن سے. کاٹن کہاں سے آتی ہے؟ پودے سے. پودا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. زمین سے کون نکالتا ہے؟ کوئی بھی مائی کا لال اس زمین سے پودے کو نکال نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا. زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ آپ نے تو ایک بیج ڈالا ہے نا زمین کے اندر، اور اس بیج میں سے اس نرم پودے کو کس نے نکالا ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ اسے کس نے پودا بنایا ہے؟ اچھا، اس کے اندر کاٹن کس نے پیدا کی ہے؟ ارے ذمہ دار نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہل زمین پر مارا ہے، بیج رکھا ہے، پانی دیا ہے، اور مالدار بن گیا ہے.
اس پودے کی تخلیق کے پیچھے کون سی ذات ہے؟ تو یہ خمیلہ اور یہ خمیسہ جو ہے جس کے بعض لوگ بندے بن چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اب رب کیوں بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ تعیسہ. اچھا، اسے تعیسہ سے بدعا سے پہلے دیکھیں، ان اعطی رضی، اگر اسے مل جاتا ہے کیا دنیا کی سارے کے سارے طلب، جو وہ چاہتا ہے اسے جب مل جاتا ہے تو راضی ہے، سینہ تان کے بیٹھتا ہے، ڈکارے مارتا رہتا ہے، بڑا خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی مقصد پورا ہو گیا نا. اچھا، اگر نہیں دیا جاتا تعیسہ وانتکس، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہلاک ہو چکا ہوں، اوندا منہ گر جاتا ہے، وہ کہتے میں برباد ہو گیا، کچھ نہیں میرے پاس، میری دنیا چلی گئی، ارے ریال ڈالر چلا گیا ہے، مجھے ٹیکسٹائل مل کا جو ہے نقصان ہو گیا ہے، یہ مل بند پڑی ہے، مر گیا. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ، تَعِسَ وَانْتَكَسْ، یہ بد دعا ہے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہے. اس شخص کے لیے آپ وسلم تو بد دعا کر، تَعِسَ، ناکام ہوا، وَانْتَكَسْ، ہلاک ہوا، برباد ہوا. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ، یہ بد دعا دے کے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ایسی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. بد دعا دے کے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، ہلاک ہو جائے، ناکام ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اگر دنیا میں یہاں پر کانٹا لگے تو اس کانٹے کو نکالنے والا کوئی نہ مددگار پائے. کانٹا لگنا تو سب سے کم ترین بات ہے دنیا میں، کانٹا لگا ہے پاؤں میں، وہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں نکالتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چھوٹا کٹ لگا کے نکال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو دنیا کا پجاری ہے، جو دنیا کا غلام ہے، اگر کسی مصیبت میں ہو تو کوئی مددگار نہ پائے، اور کم سے کم مصیبت اس دنیا میں کہ کسی کو کانٹا چبھے، یہ کم سے کم مصیبت ہے. اس سے آپ تصور کریں بڑی مصیبتوں میں کیا ہوگا اگر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت میں کوئی مددگار نہیں ہے آپ کا، بڑی مصیبتوں میں آپ کیا کریں گے؟ پھر ایک دعا کرتے ہیں انصاف، توبہ، جنت ہو ان لوگوں کے لیے، کامیابی ہو ان لوگوں کے لیے، اچھے ہیں وہ لوگ. کون؟ اس بندے کے لیے، اب یہ بھی عبد ہے، وہ بھی عبد ہے نا، لیکن عبد کس کا ہے؟ رب ذو الجلال کا عبد ہے. تفصیلیں بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے، جنت ہے، کامیابی ہے اس بندے کے لیے جو اپنے گھوڑے پر سوار ہے، دونوں لگامیں پکڑ رکھا ہے گھوڑے میں اور دوڑا رہا ہے گھوڑے کو، کس لیے؟ جہاد کے لیے، اللہ تعالی کے راستے میں. اچھا، بندہ کیسا ہے؟ حلیہ کیسا ہے؟ اشعث الرأس، بال بکھرے ہوئے، مغبرۃ قدماہ، پاؤں گرد آلود ہو چکے ہیں. اور خمیسہ والا اور ڈالر والا کیسا ہے؟ بالوں پر جل لگی ہے، چمکتے ہوئے بال ہیں، پاؤں پر بڑے بڑے خوبصورت بوٹ پہنے ہوئے ہیں، پالش چمکتے ہوئے. اس کے لیے کیا ہے؟ تعیس من تکس وہ ادا شی کا فلن تقش، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، گرد آلود پاؤں. توبہ ہے اس کے لیے. شخص کیسا ہے؟ دیکھیں فرم برداری کی انتہا دیکھیں آپ، یہ شخص کیوں جنت کا حقدار بنا؟ اللہ نے جنت کیوں دیا؟ توبہ کیوں ہے؟ یہ دعا کیوں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے؟ جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا جانتا ہے. ان کا نفل حراس کا نفل حراس، اگر اسے امیر یہ کہے کہ تم نے چوکی داری کرنی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہاں پہ کیوں، وہ وہاں پہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے نا، عبد ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا جانتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. وہ ان کا نفل ساقہ کا نفل ساقہ، اگر لشکر کے آگے حصے میں ہو یا پچھلے میں ہو تو کچھ منہ سے نکالتا نہیں ہے. اگر وہ اجازت مانگے اپنے امیر سے میں جانا چاہتا ہوں، اسے اجازت بھی نہ ملے. اگر کسی کی سفارش کرنا چاہیے اس کی سفارش بھی قبول ہو دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص کیسا ہے؟ توبہ، اس کے لیے جنت اور کامیابی ہے.
اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، بدکاروں پر دعا کرنا جائز ہے، لیکن علی سبیل العموم، عام طور پہ کسی خاص شخص کو بد دعا دینا درست نہیں ہے. بدکاروں پر بد دعا کرنا جائز ہے علی سبیل العموم، عام طور پہ. ایک شخص بدکار ہے، اس کے لیے دعائے ہدایت کریں. آپ سے کسی نے بدکاری کی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے گالی دی، اسے کہیں اللہ ہدیک، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. لیکن عام طور پہ آپ بد دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بدعتی لوگ ہلاک ہو جائیں، کر سکتے ہیں، بدعتی لوگ ہلاک ہو جائیں، ظالم لوگ ہلاک ہو جائیں، عام طور پہ آپ کر سکتے ہیں. نمبر دو، دنیا کی حرص ہلاک کر دیتی ہے. نمبر تین، جس کی دنیا سب سے بڑی سوچ ہے، اس نے اپنے گلے مصیبتیں ڈال لی. جس کے لیے دنیا سب سے بڑی سوچ ہے، اس کی فکر دنیا میں ہی ہے، اس کی سوچ دنیا کے لیے ہی، تو اس نے اپنی گردن میں مصیبتوں کا توق ڈال دیا ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی فضیلت. نمبر پانچ، جہاد کے لیے مستعد رہنا مستحب ہے اور واجب بھی کہا گیا ہے. نمبر چھ، جہاد صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہیں، تو مجاہد کو چاہیے کہ وہ جہاد کی شرطیں اور روابط کو سمجھے، پھر جہاد کرے. نمبر سات، لشکر کی تیاری شریعت کا مقصد ہے، کہ لشکر کو تیار کرنا ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے صرف اٹیک کرنا ہے نہیں، لشکر کی تیاری ہوتی ہے، اس کا ایک امیر ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، کہاں پر کون شخص پہرے داری کرے گا، کون شخص آگے ہوگا، کون پیچھے ہوگا، کون دائیں ہوگا، کون بائیں ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جو جہاد میں گزری ہے، جہادی زندگی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد کیا ہے، وہ ایک منضبط جہاد تھا، جہاد کا حق ادا کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہر مسلمان کو چاہیے، اگر جہاد کرنا چاہتا ہے تو جہاد نبوی کرے، جیسا کہ وہ نماز نبوی پڑھتا ہے. نمبر سات، چوکی داری کی فضیلت. جہاد میں چوکی داری کرنا بھی فضیلت سے کم نہیں، اور چوکی داری صرف جہاد میں نکلنے سے نہیں ہوتی، باقی دفاع کے لیے بھی ہوتی ہے. جو لوگ مسلم ممالک کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ بھی مجاہد ہیں. نمبر آٹھ، انسان کی قیمت اس کے عمل میں، اس کی شکل میں نہیں ہے. انسان کی قیمت اس کے عمل میں ہے، اس کی شکل میں نہیں، شکل و صورت میں نہیں ہے. یعنی انسان کی قیمت اس کی سیرت میں ہے، صورت میں نہیں ہے. یہ سمجھ لیں آپ، ایک طرف کہاں پہ سر پہ جل لگائے ہوئے اور چمکتے ہوئے بوٹ، ناکام ہو چکا، اور دوسری طرف کہاں پر بکھرے ہوئے بال اور گرد آلود پاؤں ہیں اور وہ کامیاب ہو چکا. نمبر نو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اور لوگ بھی اس پر راضی ہو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، لوگ بھی اسے پسند، ضروری نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نوافل میں اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. پھر جو علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص پسند کرتا ہوں، جو علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو فرماتا ہے، پھر فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ سے فرماتے ہیں قبول اس کے لیے زمین پر اللہ تعالیٰ قائم کر دیتے، لوگ اسے قبول کرنا اور پسند کرنا شروع کریں گے. لیکن یہ ضروری ہر انسان کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں. بعض ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں. نمبر دس، ایک اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں. جو صفت مستقبح ہے، بری ہے، بری صفت اگر کسی عبادت سے نمودار ہو تو وہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی ہے، برے صفت، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں گرد آلود ہیں، ہولیا بگڑا ہوا ہے، یہ بگڑے ہوئے ہولا یہ صفہ مستقبح ہے، عام لوگ پسینے کی بو آتی ہے اس طریقے سے تو لوگ اچھا نہیں کرتے، لیکن اگر یہ شکل کا بگاڑ جو ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بھائی صفائی ایمان ہے کہ نہیں، جس پہ ایمان ہے کہ نہیں، تو یہ شخص صاف ہے، صاف تو نہیں ہے شخص، تو جب کوئی شخص گرد آلودہ ہوتا ہے تو یہ صفت برائی کی صفت ہے اس کے اندر، لیکن جب یہ برائی کی صفت کسی عبادت کا نتیجہ ہو تب یہ قابل تحسین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت کا نتیجہ ہے، ہوا نفس کا نتیجہ نہیں ہے. اس کی مثال بارک اللہ فیک زادک اللہ علما وحرصا، جب اسے روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ پسند ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو پسند ہے؟ لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ اس بو کا نتیجہ عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہاں پر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، بعض صوفی، نمبر 11 بعض صوفیوں کا رد، جو صفائی نہیں کرتے، کئی روز غسل نہیں کرتے، بالوں کو کنگھی نہیں دیتے، داڑھی کو کنگھی نہیں دیتے، مونچھوں کو تراشتے نہیں ہیں، کپڑے ان کے میلے اور کچیلے ہیں، اور پسینے کی بو ساتھ والے کو پریشان کر دیتی ہے، بے ہوش کر دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مصروف ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا. دلیل یہی دلیل، ایک تو روزے دار کہ اسے جو بو آتی ہے وہ ہے تو بری لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر یہ اسی حدیث میں کہ توبہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے جہاد کے لیے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پاؤں گرد آلود ہیں. کیا یہ دلیل ہے اس عمل کے لیے؟ آپ کا عمل نیک ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے شکر بگاڑتے ہوئے تو مذموم ہے، قابل تحسین کبھی نہیں ہے. نمبر 12 اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ نصوص شرعیہ کو سمجھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ورنہ بہت سے لوگ ان ایسے دلائل کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اور غلط عمل کرتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ سلف صالحین کی سمجھ. صحابہ کرام نے ان احادیث کو کیسے سمجھا؟ کیا کوئی ایسے صحابی آپ نے دیکھا ہے جو ملنگ بن گیا ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو، غار میں اس نے دو دو تین تین مہینے گزارے ہوں اور غسل بھی نہ کیا ہو کئی دنوں تک، پانی کے باوجود، پانی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور طہارت نہ کی ہو؟ کسی بھی صحابی سے ثابت ہے مجھے بتائیں، کسی غار میں، کسی جنگل میں کسی صحابی نے قلعہ لگایا ہے؟ کسی صحابی سے ثابت کر کے دکھائیں. صحابہ کرام جانتے تھے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور جہاد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جہاد کرتے تھے. جہاد کے وقت جو ان کے سر کے بال بکھر جاتے تھے جہاد کی وجہ سے، یا چہرے پر گرد آلود ہوتی، یا پاؤں گرد آلود ہو جاتے، یہ قابل تحسین عمل ہے، وہ یہ سمجھتے تھے. لیکن اپنے ہوا نفس کا شکار ہوتے ہوئے نعوذ باللہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے؟ اماموں میں سے امام ابو حنیفہ ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کا قیام کرتے، صفائی کرتے، اور سب سے بہترین توپ پہنتے، سب سے بہترین جو گھر میں ہے، خوبصورت ترین، آپ جانتے کہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، اب کپڑے کے تاجر کے پاس جو سب سے اچھا کپڑا کیسے ہوگا، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ وہی پہنتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. اور بعض لوگ ہم فروع میں حنفی ہیں اور طریقہ صوفی ہیں، اور شکل و صورت سے تو پتہ نہیں حنفی لگتے نہیں وہ بیچارے. اگر حنفی بننا چاہتے ہیں تو امام حنیفہ کا کردار کو دیکھیں، امام حنیفہ جیسے شکل صورت بنائے، امام ابو رحمۃ اللہ علیہ جیسے کپڑے پہنے، خوبصورت بنے. محدثین کو دیکھیں آپ، سارا وقت حدیث کے علم میں گزارتے تھے، صبر کرتے تھے، امام بخاری نے 1,000,000 ریال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، 1,000,000 درہم، ملینئر تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جو تھے سارے فقیر مسکین ہیں سارے، ہرگز نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1,000,000 کے مالک تھے، ان کے ورثے میں 1,000,000 درہم ان کے والد نے چھوڑا ہے۔ ان کے والد نے کہا وفات سے پہلے، میرے بیٹے اچھی طرح سمجھ لے، یہ 1,000,000 درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اس میں ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے، یہ دیکھ رہے تم نے صرف کہاں پہ کرنے ہیں، کہاں پہ خرچ کرنے ہیں۔ وہ بیٹا اٹھتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، 10 سال سے کم عمر میں اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے اور علم حدیث کے لیے نکلتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ملک نہیں چھوڑے امام بخاری نے، امام بخاری کے 1,000 سے زیادہ استاد ہیں، 1,000 سے زیادہ علم حدیث کے سفر پہ نکلتے ہیں اور ایک درہم باقی نہیں رہتا۔ آج امام بخاری کی حدیث ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب آتی ہے، اب جانتے ہیں اس کتاب قیمت کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا قیمت ہے؟ کتنی دیر امام بخاری نے لگائے اس کتاب پر؟ 1,000,000 ریال۔ آج قیمت کتنی مکتبے میں؟ 80 ریال ہے اس کی۔ اور خریدتے ہیں؟ بہت کم لوگ خریدتے ہیں جی بھائی، کہتے ہیں نیٹ پہ فری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نیٹ پہ جائے تو فری ہے، فری کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، فری کے لیے بھی نہیں ہے، ہم منہ دکھا سکتے ہیں اپنے رب کو، ہم امام بخاری سے کھڑے تو ہونا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن کس عمل سے؟ عبد الدینار بن کے، عبد الدرہم بن کے، عبد الخمیس عبد الخمیرہ بن کے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اس کے لیے ہمت کو بلند کرنا پڑے گا، ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ امام بخاری بھی ہمارے طرح انسان ہے، وہ کہ آسمان سے اٹھتے ہوئے فرشتے نہیں ہیں، زمین سے نکلے کوئی دوسرے مخلوق نہیں ہیں، ہماری طرح ان کا بھی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کا بھی گھر ہے، انہیں سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت کو ضائع کیا کیا؟ دنیا میں کتنی لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حدیث پڑھتے ہیں رواہ البخاری رحمہ اللہ، قال البخاری رحمہ اللہ، کروڑوں لوگ ہیں، ان کو تو قبر میں مرنے والے انسان کو چاہیے کیا؟ یہ ملین ریال کام آئیں گے؟ یہ دینار درہم خمیس حمیرہ کام آئیں گے؟ کیا کام آئے گا؟ اولد صالح یدعو لہ، امام بخاری نے صرف 1, 2, 3, 4 بیٹے نہیں چھوڑے، مسلمان امت کو چھوڑا ہے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبر کے اندر امام بخاری کے لیے نور بن جاتی ہے، اور تا قیامت جب تک اللہ تعالیٰ چاہے ان پر اسی طریقے سے لوگ کروڑ رحمتیں، ایک دن میں کروڑوں رحمتیں ملتی ہیں۔ کہاں گئے آج کے بزنس مین، کہاں گئے آج کے مالدار لوگ جو صرف مال کمانے کی ہوس میں اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں؟ اگر ہمت ہے، اگر واقعی مرد ہو تو امام بخاری جیسا عمل کرو، اگر ویسے نہیں کر سکتے اس کو 10واں حصہ تو کرو، 10واں نہیں، 1 حصہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ یعنی 1,000,000 نہیں، کتنا؟ 1,00,000۔ اچھا 1,00,000 کا بھی 10واں حصہ کر دو، اے اللہ کے راستے میں کچھ تو کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔